بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم بزرگو بھائیو اور دوستو ہر مسلمان کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہو, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جائے. ہر مسلمان چاہے کوئی بھی ہو کہ یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تو دنیا میں بھی میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جیسے دنیا کے اندر کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے, کسی پرائم منسٹر کے ساتھ, کسی ایم پی کے ساتھ, کسی ڈاکٹر کے ساتھ, کوئی صاحب وجاہت ہو, صاحب مرتبہ ہو, تو اس کو ایک دل میں سکون ملتا ہے کہ بھئی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ وکیل صاحب میرے دوست ہیں, میرا کام کر لیں گے. اگر کوئی پریشانی آئی, بیماری آئی, تو یہ ڈاکٹر کے ساتھ میرا بہت تعلق ہے, دوستی کا تعلق ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کوئی اور اجتماعی مصیبت آئی تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایم پی کے ساتھ تعلق ہے, آپ فکر نہ کیجئے, وہ ہمارے ساتھ ہے. تو دنیا کے اندر لوگ تعلقات کی بنا پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق ہے, فلاں سے میرا تعلق ہے, یوں تعلق ہے, جس کی وجہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کام ہو جائے گا. یہ تو دنیاوی کام ہے. سب سے بڑا اور اہم کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جائے, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کے بغیر کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور تعلق کے بغیر اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو, ہر مؤمن کو یہ کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اس کا تعلق ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کا ڈھکا دے کر اس کو کسی طرح جنت میں پہنچا دے. اور یہ تعلق اور توجہ کیسے نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو بہت آسان نسخے بیان فرمائے. سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا, مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اس شریعت پر عمل کرتے ہیں جس کو میں لے کے آیا ہوں, جو اس شریعت پر عمل کرتے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ جو میری بات کو مانتے ہیں. جب بھی کوئی کسی کی بات کو مانتا ہے, جیسے باپ ہے اور بیٹا ہے, بیٹا کہتا رہے کہ باپ سے مجھے بہت محبت ہے, میرے والد سے مجھے بہت محبت ہے, بہت تعلق ہے ان سے, لیکن والد ان کو کوئی کام سونپتے ہیں کرتا نہیں ہے, کسی کام سے روکتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ مت جاؤ, فنا کے ساتھ دوستی مت رکھو, فنا کام مت کرو, وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسا تعلق اور کیسی محبت ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ محبت کا جب دعویٰ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب کے ہر بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے فنا سے محبت ہے لیکن وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. عربی میں ایک شعر ہے, تعصر رسول و انت تظہر حبہ ان ہذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان فی حبک لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. تعصر رسول و انت تظہر حبہ, رسول کی تو نافرمانی کرتا ہے, رسول کی طریقے پر نہیں چلتا, جو شریعت رسول لے کے آیا ہے اس شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا, اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے, نفس و شیطان کی باتوں میں آتا ہے. تعصر رسول و انت تظہر حبہ, اور کہتا ہے کہ میں رسول کا سے محبت رکھتا ہوں, میں عاشق رسول ہوں. کوئی اگر نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دے تو ابھر بھڑک جاتا ہے, سڑک کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول سے بہت محبت ہے, میں عاشق رسول ہوں. تعصر رسول و انت تظہر حبہ ان ہذا لعمری فی القیاس بدیع. شاعر کہتا ہے کہ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے, یہ تو عجیب و غریب عاشق ہے, عجیب و غریب محب ہے, دعویٰ کرتا ہے محبت کا, دعویٰ کرتا ہے محبت کا, اور زندگی کو جب دیکھے تو محبت تو بالکل الٹے راستے کے اوپر, محبوب جو اس سے چاہتا ہے اس کے مخالف کرتا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ تو کہا لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر واقعی تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تو رسول کی بات کو مانتا, رسول جس شریعت کو لے کے آیا ہے اس شریعت کے اوپر چلتا. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع, اس لیے کہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے, جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے معشوق کے منشا کے مطابق چلتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی اطاعت والی زندگی گزاری. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے. سونے کی انگوٹھی, قیمتی چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انگلی کے اوپر سونے کی انگوٹھی دیکھی تو کہا کہ تم یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے یہ تجھے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, جہنم کا قصد کر رہا ہے تو اس سونے کی انگوٹھی کو پہن کر. فوراً ان صحابی رضی اللہ عنہ, انہوں نے کچھ سوال نہیں پوچھا, پسو پیش نہیں کیا, لیت لعل, ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے, انہوں نے اس طرح نہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا ہے یہ چیز, ناجائز ہے, یہ چیز حرام ہے, تو انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی نکال کر اس کو پھینک دی. انگوٹھی, سونے کی انگوٹھی, جیسے جھوٹی انگوٹھی نہیں, سونے کی انگوٹھی, قیمتی چیز, اس کو پھینک دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان صاحب سے کہا کہ تمہاری جو انگوٹھی ہے اس کو اٹھا لو, سونے کی انگوٹھی پہن نہیں سکتے, بیچ تو سکتے ہیں, بیوی کو دے سکتے ہیں, کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہننے سے منع فرمایا, پہننے سے منع فرمایا, آپ نے اور کوئی بات نہیں کہی, پہننے سے منع فرمایا کہ اس کو اٹھا لو آپ کو کام آئے گا. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کی محبت میں جو چیز میں نے اتار دی میں دوبارہ اس کو پہن نہیں سکتا اور نہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا بس قصہ ختم, اب مجھے اس سونے کی انگوٹھی سے کوئی مطلب نہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقی عاشق رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے, شفاعت پانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اطاعت رسول. دوسرا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, بہت آسان نسخہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے تھے دنیا میں. کتنا آسان عمل, کتنا آسان عمل. اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے, اس کے لیے نہ مسجد میں ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے نہ تسبیح کی ضرورت ہے, اس کے لیے نہ جبہ پہننے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں. درود شریف آدمی بھیجتا ہے کینیڈا میں بیٹھ کر, یو کے میں بیٹھ کر, مدینہ میں بیٹھ کر, کسی جگہ سے بیٹھ کر, تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ اتر جائے گا، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جائے گا تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب کے اوپر بھی نور برسے تو کسی اللہ والے کے دل کے اندر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ان کے قلب کے اوپر جب نور برسے گا تو اس کے اندر تم بھی گیلے ہو جاؤ گے اور اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی نصیب ہوگا۔ تو جب کسی اللہ والے کے دل میں اترنے کا یہ کیے برکت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل الانبیاء ہے، افضل البشر ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام بنو آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا اللہ کا میرے اوپر فضل ہے۔ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جائے اس کے اوپر انوارات کی کیسی بارش برسے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت بزرگوں کے قریب لوگ دفن ہونے کو چاہتے ہیں، دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے اس میں، وہ اپنی قبر میں، بزرگ اپنی قبر میں، کیا فرق پڑے گا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بارش برستی ہے کسی ایک کے اوپر تو پڑوس والے کو کا بھی کپڑا گیلا ہوتا ہے کہ نہیں، پڑوس والے کا بھی کپڑا گیلا ہوتا ہے، کسی کے اوپر آپ اوپر سے پانی ڈال دے تو کچھ چھینٹے ادھر ادھر بھی جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ والے ہیں ان کے قبر کے اوپر نور کی بارش برستی ہے، تو اب آپ اگر ان کے پڑوس میں مدفون ہیں یا کچھ فاصلے سے مدفون ہیں تو اس کے کچھ چھینٹے آپ کو بھی نصیب ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ والوں کا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اللہ والوں کے سردار ہے، اللہ کے بعد خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آدمی درود شریف بکثرت بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کے میں تم بکثرت میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، تم ہزاروں میل دور ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ تم نے میرے اوپر درود بھیجا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام اور درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک نظام مقرر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ درود اور سلام وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے قبر کے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اس لیے کہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے، اپنے قبروں کے اندر زندہ ہے، اگر کوئی آدمی میرے قبر کے پاس آ کر درود بھیجتا ہے تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور اگر دور کسی جگہ سے وہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے میری قبر کے پاس، جب بھی کوئی آدمی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے کہ فنا صاحب احمد جو محمد کا بیٹا ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے اس نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے نام کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہو کہ فنا ابن فنا نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اطاعت والی زندگی ہے، باپ کی اطاعت بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں باپ کو ہدیہ بھی دے رہا ہے، اس باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک آدمی اپنی جگہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی زندگی کے اعتبار سے زندگی بھی گزار رہا ہے اور وقتاً فوقتاً بلکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود اور سلام کا ہدیہ بھیج رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تعلق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر میں کوئی آدمی یو کے میں رہتا ہے اور کوئی صاحب کینیڈا سے آئے اور ان کو کہے کہ احمد بھائی نے آپ کو سلام کہا، اس کے بعد چلے گئے، کوئی اور صاحب آئے انہوں نے کہا احمد بھائی نے آپ کو سلام کہا، تیسرے صاحب آئے انہوں نے کہا کہ احمد بھائی، فرض کر لیجیے کوئی بڑے عالم ہے اور کہے کہ دارالسلام میں ایک صاحب ہے، شاید آپ نہ پہچانتے ہو لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سلام کہنا ہے، کسی بڑے عالم کو کہ کسی نے پیغام بھیجا کہ فلاں حضرت سے اگر ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ اب ایک صاحب آئے کینیڈا سے، انہوں نے سلام پہنچایا، کہا وعلیہ السلام، ٹھیک ہے۔ دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے سلام پہنچایا، تیسرے صاحب آئے انہوں نے سلام پہنچایا۔ اب ان حضرت کے دل میں محبت بڑھے گی کہ نہیں کہ ایک صاحب ہے کینیڈا میں، میں ان کو نہیں جانتا لیکن جب بھی کوئی وہاں سے آتا ہے تو ان کی طرف سے سلام کا پیغام آتا ہے، دل میں ایک اشتیاق ہوگا کہ یہ کون صاحب ہے، اگر یہاں آنا ہوگا ان بڑے عالم کو تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی فلاں مسجد کے اندر فلاں صاحب کی طرف سے سلام پہنچتا رہتا ہے، یہ ہے کون؟ تو ایک اشتیاق بڑھتا ہے، ایک محبت بڑھتی ہے، ایک تعلق بڑھتا ہے، اور اگر پہلے سے تعلق ہے تو جتنی مرتبہ سلام پہنچے گا یا کوئی ہدیہ ہے، سلام یہ جو درود ہے یہ ایک ہدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ہم اور کیا دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرمائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم صلو علیہ، صلات بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں صلات بھیجنے کا حکم دیا گیا اور ہم وہ کام اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں صلات بھیجنا ہے، ہمیں صلات بھیجنے ہیں رسول اللہ دعا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہم وہ حوالے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ہماری طرف سے یہ کام کیجئے، آپ ہمارے وکیل بن کر یہ کام کیجئے، کیا حکمت ہے اس میں؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اونچی ہے کہ امتی کے پاس وہ الفاظ نہیں اور اس کے اندر وہ استطاعت اور صلاحیت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان آپ کے حق میں دعا کرے، شایان شان آپ کے اوپر درود بھیجے، اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جب ایک آدمی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تحفہ بھیجتا ہے اور بار بار اس کا نام وہاں پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق بڑھے گا کہ نہیں؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تلاش میں ہوں گے کہ میرا فلاں امتی روزانہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ اس کی طرف سے درود کا پیغام پہنچتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب کے ملاقات کے اشتیاق میں ہوں گے، اور اس دن میرے بھائیو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ ہم خود ہی غور کر لیں اعمال کا کیا حال ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو قیامت کے دن کامیابی مشکل ہے، بہت سخت دن ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں کہ جب لوگ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے اس سے تھک کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اب تو حساب شروع ہو جائے تاکہ جنت میں جانا ہے تو وہاں پہنچ جائے، جہنم میں جانا ہے وہاں پہنچ جائے، کسی جگہ اس میدان سے تو کسی طرح خلاصی حاصل ہو جائے ہمیں، تو لوگ مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائے، وہ ابو البشر ہے تمام انسانوں کے سردار اور والد، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے دربار میں ذرا درخواست کیجیے، سفارش کیجیے کہ حساب شروع ہو جائے تاکہ سب کو راحت ہو۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا بات نہیں کی بات نہیں ہے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ دیکھ کر مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو اولو العزم بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کے پاس پہنچیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ یہ جو حساب ہے وہ شروع ہو جائے، سب کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، معاف کیجئے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج ہمیں کسی کو ہمت نہیں ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، یہ جماعت پہنچے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہے گی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں درخواست کیجئے کہ یہ سفارش یہ حساب شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا, یہ کام میں کر سکتا ہوں, یہ کام میں کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے یہ استطاعت اور مرتبہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج دنیا میں مجھے خود پتہ نہیں کہ کن الفاظ سے میں تعریف کروں گا, اور 500 سال گزر جائیں گے اللہ کی میں تعریف ہی کرتا رہوں گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ارفع راسک, سر اٹھاؤ, سل تعطا, کہو کیا کام ہے, کیا ضرورت ہے, مانگو, میں تمہاری ضرورت پوری کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے کہ حساب شروع ہو جائے, پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے لیے وہاں میزان کے پاس کھڑے ہوں گے تاکہ اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا جھک جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے, اور اس سفارش کی بنا پر وہ صاحب جو جہنم میں جانے والے تھے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہو, ان اعمال کا اہتمام کیا ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہوتی ہے, جن میں سے ایک بہت آسان عمل, بہت آسان, درود شریف پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے, درود شریف پڑھنے میں کیا مشقت ہے, نہ ہاتھ کو ہلانا ہے, نہ پاؤں کو ہلانا ہے, نہ کسی جگہ چلنا ہے, کچھ بھی نہیں, جہاں آدمی کھڑا ہے, جہاں بیٹھا ہے, لیٹا ہوا ہے, جس حالت میں ہے, جیسے میں کہا اس کو نہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, مسجد میں ہونے کوئی ضرورت, کسی مبارک جگہ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, جہاں کہیں بھی وہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج سکتا ہے. اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, 10 چھوٹے گناہوں کو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں اس درود کی برکت سے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ آج جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن یہ سید الایام ہے. ہمارے حضرت رحمت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار, یہ مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید البشر ہے, تمام انسانوں میں سب سے افضل. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك الكريم لقد نور القمر, شیخ سعدی کہتے تھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك الكريم لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تويه اب قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے صاحب جمال, اے خوبصورتی والے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب 14ویں رات کا چاند نکلتا, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا, میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو, اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ چاند زیادہ روشن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. چاند, 14ویں رات کا چاند جس کو بدر منیر کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو, چہرے انور کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں, اور بالآخر کہتے کہ میں نے دن نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ منور ہے. لواحی زلیخا لو رئین جبینہ لآثرن قطع القلوب علی الایدی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی لواحی زلیخا لو رئین جبینہ, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی جو سہیلیاں تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. لواحی زلیخا لو رئین جبینہ, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی تو ہاتھ کو نہ کاٹتی اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال, حسن و جمال. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار. شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك الكريم لقد نور القمر, آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند بھی روشن ہو گیا. لا يمكن الثناء كما كان حقه, کوئی آپ کی تعریف کرنا چاہے, آپ کی تعریف میں کتاب لکھنا چاہے, کوئی آپ کی تعریف میں بیان کرنا چاہے, کوئی مضمون لکھنا چاہے. کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ, آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بعد از خدا تو ہی ہے. اب قصہ مختصر, خلاصہ اتنا ہے کہ خدا کے بعد سب سے اونچا مرتبہ آپ کو حاصل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر, تمام انسانوں کے سردار, اور یہ سید الایام, لہٰذا دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. لہٰذا جمعہ کے دن, عام دنوں کے اندر بھی لیکن جمعہ کے دن آدمی کو درود شریف بکثرت پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. 3000 مرتبہ دارالعلوم چلاتے تھے, فتویٰ لکھتے تھے, کتابیں لکھتے تھے, لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ, یہ کوئی فارغ آدمی نہیں تھے جو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر درود پڑھتے رہتے تھے. اپنے ساری تمام ذمہ داریوں کے ساتھ 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے ہر جمعہ کو. حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالی گزرے تھے, ان کے وفات کے بعد ان کی قبر سے خوشبو مہکنے لگی. وفات کے بعد قبر سے خوشبو مہکنے لگی. لوگوں نے تحقیق کی کہ بھائی کیا وجہ ہے ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اس کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکثرت درود بھیجتے تھے, اس کی برکت یہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر جمعہ کے دن. ہر شخص کو کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. اور درود پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر درود. درود کے تو بہت سیگے اور طریقے ہیں, بہت مختصر درود صلی اللہ علیہ, اور اس کے ساتھ ملا سکتے و علیہ وسلم, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ کے لیے بھی دعا ہو جائے. ایک والد ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ احسان کرے تو خوش ہوگا, اس کے بیٹے کے ساتھ احسان کرے, بیٹے کے لیے دعا کرے تو خوشی اور زیادہ ہوگی. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرے, آپ کے خاندان کے اوپر بھی درود بھیجے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ 2-4 سیکنڈ کا کام ہے. اس کے علاوہ درود کے اور بھی, سب سے افضل درود تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن اتنا نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے علاوہ وصلی اللہ علی النبی الامی, اللہم صلی علی محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. 40 درود کی بھی کتابیں ملتی ہیں, اس میں درود کے مختلف صیغے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی مختلف صیغے جمع کیے ہیں. تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے. ہر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کو روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے, اور عام دنوں کے اندر 300, اور جمعہ کے دن اس میں اضافہ ہونا چاہیے, 500 مرتبہ, 700 مرتبہ, 1000, 1500, 15000, 1500, اسی طرح 2000, اور اس میں پھر اضافہ ہی کرتا چلا جائے. تو اس لیے ہمیں آج سے نیت کرنی ہے, اور اس کے لیے اگر وقت نکالنا پڑے تو مستقل وقت نکالے. وقت نہیں نکل سکتا تو آدمی چلتے چلتے بھی درود پڑھ سکتا ہے. چلتے تسبیحات کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں. ہم بکثرت ایسا ہوتے مسجد میں آئے ایسے ہی بیٹھے ہیں بالکل خاموش, نہ ذکر, نہ تسبیح, نہ تحلیل, کچھ بھی نہیں, نہ نماز, نہ قرآن. اب نماز کا وقت ہے, قرآن پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. نماز کا وقت ہے اور کوئی کام کرنے کی گنجائش نہیں, تو بجائے یہ کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہے, اللہ کا نام لے, سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, اللہ اکبر پڑھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے. یہ جو تسبیحات ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی وقت کسی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھے, 300 مرتبہ, کوئی مشکل نہیں ہے. 300 مرتبہ مسجد آتے جاتے وقت, ہم گھر سے چل کے آ رہے ہیں مسجد میں, 2-4 منٹ لگتی ہے واپس جانے میں, 2-4 منٹ, اب ہم خاموشی سے آ رہے ہیں, خاموشی سے جا رہے ہیں, نہ تسبیح ہے, نہ تحلیل, کچھ بھی نہیں, تو خامخام اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر رہے. یہ ایک موقع ہے جس میں ہم ثواب کما سکتے ہیں, کیوں اپنے آپ کو محروم رکھے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تسبیح ہے جو لوگ جیب میں رکھتے ہیں, یہ مذکرہ ہے. مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی, ریمائنڈر. تو آدمی کو چاہے کہ جیب کے اندر تسبیح رکھے, اب جب وہ گھر سے نکلے گا और वो जैसे ही घर से निकले अगर ऐसे ही चलेगा तो वो भूल जाएगा, इंसान शैतान हमें गाफिल कर देता है। अब घर से निकला मस्जिद की तरफ आ रहा है, तस्बीह निकाल ली, अब तस्बीह निकाल ली तो तस्बीह तो ऐसे तो नहीं घुमाता रहेगा, हम बच्चे तो है नहीं। अब जब तस्बीह उसने निकाली तो ला महाला उसको तौफीक मिलेगी, पढ़ेगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके रोज़ाना की तस्बीहात इस्तिगफार, मस्जिद आ रहे हैं दो चार तस्बीह मुकम्मल होगी, मस्जिद से जा रहे हैं, अब पांच मर्तबा एक आदमी आ रहा है जा रहा है, कितनी मर्तबा तस्बीह पढ़ेगा, एक एक तस्बीह के ऊपर उसको क्या मिलेगा, वो आखिरत के बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई मुश्किल नहीं कुछ। लेकिन शैतान जो ये जो आसान आसान काम है उनसे भी हमें गाफिल कर देता है, बहुत आसान काम है उनसे भी गाफिल कर देता है, और वो हमें ये जहन में होता है कि भाई जन्नत कमाने के लिए वहाँ कुछ भेजने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, छोड़ो अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर लिया है हमारे लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तस्बीह रखें और दुरूद शरीफ का एहतिमाम करें, जुमा के दिन उसमें और ज़्यादा एहतिमाम हो, और इसकी बरकत ये होगी कि इंशाल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब होगा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर दुरूद भेजता है मैं उसके लिए इस्तिगफार करता हूँ, मैं उसके लिए इस्तिगफार करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस्तिगफार करे, एक तो ये कि हम खुद इस्तिगफार करें, उसके कबूल होने या ना होने में शक हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हासिल हो जाए। लोग कब्रों के ऊपर जाते हैं, ये उनका जाना सही नहीं है लेकिन जाते हैं कि भाई किसी के वसीले से हमारा काम हो जाए, फुना बुजुर्ग है जो सोए हुए कब्र के अंदर, उनके वसीले से या उनके नाम के ऊपर नियाज करने से हमारा काम हो जाएगा, किसी के नाम के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन लोग जाते हैं, अकीदत है उनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद हदीस में फरमा रहे हैं कि आपको किसी कब्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के यहाँ नियाज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ अगर ताल्लुक हो गया तो अल्लाह इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसका खूब एहतिमाम करना चाहिए, जो छोटे दुरूद है उनको भी पढ़े, जो लंबे दुरूद है उनको भी पढ़े, और अजमत और मोहब्बत के साथ, सिर्फ गिनती पूरा करने के लिए नहीं। हम जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुभानल्लाह 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 सुभानल्लाह, इस तरह ये हमारी आदत पड़ गई है, जल्दी जल्दी तस्बीह पढ़ने की आदत पड़ गई कि किसी तरह जो 100 मर्तबा दाना पूरा करना हो किसी तरह पूरा हो जाए। ये तो तस्बीह के साथ एक किस्म का मजाक है, अल्लाह के नाम के साथ एक किस्म का मजाक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। जब इंसान इस तसव्वुर के साथ पढ़ेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो फिर अल्लाह उसके दिल में अल्लाह की मारिफत बढ़ेगी, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इसी तरह पढ़ रहा है किसी तवज्जो के बगैर, तो जाहिर बात है कि उसका क्या असर होगा दिल के ऊपर। तो इसलिए दुरूद पढ़ना भी है, और दुरूद पढ़ना है सफाई के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत लोग दुरूद पढ़ते हैं लेकिन उसको खा जाते हैं, दुरूद बीच में खा जाते हैं, आधा दुरूद पढ़ते हैं बकिया आधा खा जाते हैं। खत लिख रहे किसी को, अब दुरूद की जगह लिख दिया सेट SAW या उर्दू में है तो साद लाम या साद लाम ऐन मीन, इस तरह अब्रीविएशंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें इस तरह बुखल का मामला नहीं करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर इतने एहसानात है कि हमें तो सब कुछ कुर्बान करना चाहिए, एक छोटा सा दुरूद लंबे हरूफ के साथ लिखने में क्या जाएगा, कितना वक्त चला जाएगा हमारा, अच्छी तरह दुरूद पढ़ने में क्या हमारा दुनियावी नुकसान हो जाएगा। होना तो ये चाहे कि अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो एक दुरूद भेजना सारा मजमून तफसील से लिखा जा रहा है, ख़त के अंदर दो तीन सफ़ात है उसमें सारी तफसीलात है, और जब दुरूद लिखने का वक्त आया तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ का मामला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बखीलु मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैह, बखील और कंजूस वो आदमी है कि जिसके सामने मेरा तज़किरा हो फलम युसल्ली अलैह और वो मेरे ऊपर दुरूद ना भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बद्दुआ दी रग़िम अनफुहु मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैह, कि जिसके सामने मेरे नाम का जिक्र हो और मेरे ऊपर दुरूद ना भेजे। और जब आदमी भेजता है, एक रिवायत में है कि जब आदमी किसी ख़त के अंदर या किसी जगह किताब के अंदर दुरूद शरीफ लिखता है मुकम्मल, तो जब तक वो ख़त या वो किताब मौजूद है उस वक्त तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो जब किसी जगह लिखने का मौका है, टेक्स्ट के अंदर, मैसेज के अंदर, किताब के अंदर, तो हमें चाहिए कि दुरूद शरीफ पूरा लिखे। इसी तरह जब पढ़ने का वक्त आए, मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ, सफाई के साथ, कोई बात नहीं, दो चार मिनट और लग जाएगी, दो चार मिनट और लग जाएगी, कौन सा बड़ा नुकसान होगा, ये अच्छा काम है, उसमें तो जितनी मिनट ज़्यादा लगे इतना ही अच्छा है। तो इसलिए अजमत के साथ, मोहब्बत के साथ हमें बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। बहुत आसान अमल है, کوئی مشکل نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. تو ہر شخص کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ آج سے ہمیں روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھنا ہے. مختصر درود سے شروع کیجئے اور جب آہستہ آہستہ مشق ہو جائے, وقت میں برکت ہونے لگے, پھر لمبے لمبے درود پڑھ سکتے ہیں. اور جمعہ کے دن اس میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. سب نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو آج سے انشاءاللہ 300 مرتبہ. اور ہر شخص چاہے کہ اس کے جیب, ہمارے حضرت دامت برکاتہم سب کو, اپنے مریدین کو, طلبہ کو, مدرسے میں بھی ہمیشہ تاکید فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہے اس کے جیب کے اندر تسبیح رہے. اور بازار میں جا رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, بازار میں جا رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے دکان کے اندر, تسبیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کے دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں. شاپنگ کر رہا ہے یا ایسے ہی گھوم رہا ہے, کسی جگہ چل رہا ہے, اب تسبیح کرنے سے تو اس کے کام تو رک نہیں جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی تسبیح پڑھنے کے لیے ایک ہی جگہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ سب کچھ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. تو ہر شخص کو چاہے کہ اپنے جیب کے اندر تسبیح رکھے. ایسا نہ سوچے کہ بھائی میں تو کوئی اللہ والا تو لگتا نہیں ہوں, چہرے پر داڑھی نہیں ہے, کوئی تسبیح دیکھے گا تو ہنسے گا. کسی کو ہنسنا ہو تو ہنسنے دو, کسی کو پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں ہے. کون اللہ کے زیادہ قریب ہے, کون اللہ سے زیادہ دور ہے, ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہوا عالم بمن اتقا, کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کیا خبر تجھ کو, کیا کون ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کیا خبر تجھ کو, کیا کون ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی آدمی دیکھتا ہے لگتا ہے بددین, کوئی نوجوان ہے مسجد میں آتا نہیں, کسی دن آ گیا تو کہتے کہ بھائی آجے کو بھولو پڑی گیو, ایک دوسرے کو نہیں مارتے کہ یہ صاحب مسجد میں آئے گی, کیا بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے. مصیبت آئی ہو یا نہ آئی ہو, یہ تو اللہ کا گھر ہے, آپ کو پوچھنے کا کیا حق ہے, آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ دیندار ہو جاتے ہیں, اب دوسرے کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. میں اس سے زیادہ افضل ہوں, میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں, میں زیادہ حج میں جاتا ہوں, میں زیادہ تسبیح پڑھتا ہوں, میں زیادہ تبلیغ میں نکلتا ہوں, میں زیادہ علماء سے رابطہ رکھتا ہوں. یہ صاحب شراب پیتے ہیں, یوں کرتے ہیں, فنا کرتے ہیں, پتہ نہیں آج مسجد میں کیوں آ گئے. یہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی کیا ایک لفظ اور ایک حرف بولنے کا حق نہیں پہنچتا. اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے, ہم کسی کے ساتھ بیچ میں کچھ نہیں بول سکتے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون اللہ کے یہاں مقبول ہے, کون اللہ کے دربار سے دور ہے, کون اللہ کی رحمت سے دور ہے, کیا خبر تجھ کو, کیا کون ہے. سب جب کھولیں گے اعمال میزان پر, تب کھولے گا کھوٹا کھڑا کون ہے. جب تلیں گے اعمال سب کے میزان پر, تب کھولے گا کھوٹا کھڑا کون ہے. جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اعمال کھلیں گے, اعمال نامہ کو کھولا جائے گا, تب کھلے گا, تب پتہ چلے گا کہ یہ صاحب جو حج میں جاتے تھے, عمرہ کرتے تھے, مسجد میں آ رہے تھے, داڑھی تھی, لمبا جبہ تھا, امامہ تھا, اور لوگوں کو نیچی نظر سے دیکھتے تھے, ان کا سب کچھ اللہ کے دربار میں مردود. کیوں؟ اس لیے کیا تھا, نام کمانے کے لیے. اللہ کہیں گے کہ نام کمانے کے لیے کیا تھا کہ سب کہیں گے بڑے بزرگ ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں. تو نام تو کما لیا دنیا میں, سب نے تعریف کر لی آپ کی, تو جس مقصد سے وہ کام کیا تو وہ تو حاصل ہو گیا. اب میرے پاس کیوں آ رہے اور مانگنے کے لیے؟ اللہ کہیں گے اس کو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو. ایک بزرگ کو فرماتے تھے, لمعصیت اورثت ذلا افضل من طاعت اورثت استکبارا, لمعصیت اورثت ذلا افضل من طاعت اورثت استکبارا. وہ گناہ جس کے بعد آدمی اپنے آپ کو گندا محسوس کرے, اپنے آپ کو کم تر سمجھے کہ میں گنہگار آدمی ہوں, یہ گناہ کیوں ہو گیا مجھ سے, کاش کہ مجھے اس گنہگاری کی زندگی سے نجات مل جائے. یہ بہتر ہے اس طاعت اور اس نماز سے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر غرور پیدا ہو, کبر پیدا ہو کہ میں بڑا نمازی ہوں, اشراق بھی پڑھتا ہوں, اوابین بھی پڑھتا ہوں, تہجد میں پڑھتا ہوں, فلاں میرا بھائی ہے, پڑوسی ہے, وہ تو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ جو گناہ وہ کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, یہ آپ کی اس طاعت سے بھی افضل ہے. تو میں کہہ رہا تھا کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تسبیح کیوں گھما سکتا ہوں, لوگ ہنسیں گے, کسی کو ہنسنا ہو تو ہنسنے دو, ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تسبیح نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میری داڑھی نہیں ہے. آپ کی داڑھی نہیں ہے, وہ بھی ہو جائے گی کسی دن انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کسی تسبیح کی برکت سے وہ ایک دن اللہ کے کیا ہے استحضار نصیب ہو, اللہ آپ کو ہمت دے اور اس کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو کوئی آدمی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ داڑھی ہو یا جبہ پہنا ہے یا مولوی ہے, عالم ہے یا امامہ پہنا ہے یا بنج وقت نماز پڑھتا ہے, وہی تسبیح لے کر گھوم سکتا ہے, وہی اللہ کا نام لے سکتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہر شخص आप अपने आप को कमतर ना समझे। हाँ, हमें अपने आप को कमतर इस एतबार से तो समझना है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैं अल्लाह का वली नहीं बन सकता, मैं अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, मैं दीनदार नहीं बन सकता। एक एक अमल की कदर होती है अल्लाह के यहाँ। क्या मालूम, हो सकता है कि ये तस्बीह हमें जन्नत में ले जाए, ये दुरूद ही हमें जन्नत में ले जाए। तो ये सब शैतान के हरबे होते हैं, वो हमें दीन और अच्छे आमाल से दूर रखता है कि नमाज तो पढ़ता नहीं, जिक्र करने का क्या फ़ायदा, ये जिक्र तो नफल काम है, ये दुरूद तो नफल मुस्तहब काम है, ये तस्बीह लेकर घूम रहा है अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है, इसका क्या फ़ायदा जब तू नमाज फजर तो पढ़ता नहीं, फजर भी किसी दिन आ जाएगी। ये शैतान का हरबा है, कम अज़ कम ये जो कर सकते वो तो करो। तो हर शख्स को चाहे कि तस्बीह रखे, और नहीं रख सकते वो इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह भी आती है छोटी छोटी, उसमें क्लिक क्लिक करके आप अपने तस्बीह की गिनती रख सकते हैं, और दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, अपने घरों के अंदर भी उसका माहौल बनाना चाहिए। जुमा के दिन आ जाए, बीवी को बच्चों को सबको याद दहानी कराए जुमा का दिन है, अभी मगरिब की नमाज होगी, अब आइंदा कल मगरिब तक हमें दुरूद शरीफ बकसरत पढ़ना चाहिए। अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मोहम्मद व आला आलिहि व सहबी अजमईन। जुमा का दिन है, बहुत बाबरकत दिन है। जुमा के दिन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक घड़ी जुमा के दिन में ऐसे आती है कि मोमिन जो भी दुआ करता है अल्लाह के यहाँ वो दुआ मकबूल हो जाती है, और वो घड़ी अल्लाह ने छुपा के रखी है, जैसे लैलतुल कद्र की क्या रात छुपी हुई है, वो घड़ी भी छुपी हुई है। लेकिन बहुत से उलमा और मशाइख का तजर्बा है कि वो घड़ी मगरिब की जो अजान है उससे कुछ पहले वो घड़ी होती है, तो वो घड़ी हो या ना हो अल्लाह के यहाँ तो हर दुआ वैसे कबूल होती है। ये तो बोनस है कि वो दुआ यकीनन कबूल होगी, वरना आदमी सिद्क के दिल से दुआ करे, जुमा का दिन हो, पीर का दिन हो, मंगल का दिन हो, कोई भी किसी भी जगह में हो, अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। यह रमज़ान की आखिरी जुमा है, तो कुछ घड़ियाँ रह गई, उसकी खूब कदरदानी हमें करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और अपने औकात को अच्छी तरह गुजारना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दें।